السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں 24 پارے میں سورة المؤمن ہے, اس کا ایک اور نام سورة الغافر بھی ہے. اس کی تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس سورہ مؤمن کی آیت نمبر 7, 8 اور 9 ہیں. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے عرش کو تھامنے والے فرشتوں کا ذکر کیا اور وہ دعائیں کرتے ہیں زمین والوں کے لیے. البتہ زمین پر وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں, توبہ کریں, صحیح راستے کو اختیار کریں, ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اور ان ایمان والوں کے گھرانے میں یا ان کے گھرانوں میں جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. وہ کیا دعائیں ہیں؟ وہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہیں اور وہ آخرت کے اعتبار سے بھی ہیں. اور یہ بہت ہی پیارا مقام ہے, بہت ہی قیمتی مقام ہے ایمان والوں کی دلجوئی کے لیے, ایمان والوں کی ترغیب و تشویق کے لیے, ایمان والوں کی موٹیویشن کے لیے. وہ ایمان والے کہ بہرحال ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے میں مشقتیں تو ہیں, اور پھر ایمان کے وہ تقاضے جو ذات تک محدود نہیں ہیں بلکہ اجتماعی طور پر بھی ہمارا دین ہم سے تقاضے و مطالبات کرتا ہے, یہاں تک کہ حق و باطل کے معرکے سجے تو اس دوران میں حق والوں کو مشقتوں سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے. اس سارے سینیریو کو ذہن میں رکھیں, جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور تھا اور مکہ مکرمہ میں حق و باطل کی یہ کشاکش جاری تھی, اور اس دوران میں یہ آیات عطا ہو رہی ہیں, اس پس منظر کو بھی سامنے رکھیں تو بڑا خوبصورت مقام ہے, بڑا ایک موٹیویشن کا مقام ہے, جامع مقام ہے. اور ہم بھی بہرحال ایمان والے ہیں, مشقتیں ہمارے سامنے بھی آتی ہیں, مصائب ہمارے سامنے بھی آتے ہیں, یہ آ سکتے ہیں. کبھی کبھی ظاہری حالات کو دیکھ کر بندہ پریشان بھی ہوتا ہے, کبھی مایوسی کی کیفیات بھی طاری ہو جاتی ہیں. اس سارے سینیریو میں اللہ تعالیٰ یہ مقام ہمیں عطا کر رہا ہے جہاں عرش کو عام فرشتوں کا ذکر بھی نہیں, عرش کو تھامنے والے مقرب ترین فرشتوں کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے, اور ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر نقل کیا ہے. پہلے تو اس آیات کا ترجمہ, پھر اس کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے. فرمایا سورہ مؤمن, سورہ غافر بھی اس کا نام ہے, اور آیت نمبر 7, الذین یحملون العرش, وہ لوگ کے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں, ومن حولہ اور جو اس کے ارد گرد ہیں, یسبحون بحمد ربہم, وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ, ویؤمنون بہ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں, ویستغفرون للذین آمنوا اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں, بخشش مانگتے ہیں اللہ سے جو ایمان لائے. کیا دعائیں ہیں؟ ربنا اے ہمارے رب, وسعت کل شیء رحمتا وعلما, ہر شے جو ہے اس پر تیری رحمت و تیرے علم نے احاطہ کر رکھا ہے, فاغفر للذین تابوا, اب فرشتوں کی دعائیں ہیں, اے ہمارے رب تو فاغفر للذین تابوا, انہیں بخش دے جو جنہوں نے توبہ کی ہے, واتبعوا سبیلک اور تیرے راستے کی پیروی کی ہے, توبہ کے ساتھ عمل بھی بتایا جا رہا ہے, وقہم عذاب الجحیم اور ان کو آگ کے عذاب سے بچا لے, ربنا اے ہمارے رب, وادخلہم جنات, انہیں جنت یعنی باغات میں داخل فرما، جنات عدن ہمیشہ صدا بار رہنے والے باغات میں داخل فرما، التی وعدتہم جس کا اے اللہ تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور وہ بھی یہ جو نیک ہوئے ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے. گھرانے کے لیے دعائیں ہو رہی. انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو عزیز ہے، کل غلبہ رکھنے والا ہے، الحکیم ہے، حکمتوں والا ہے. اگلی آیت، وقہم السیئات، اور ان کو برائیوں سے بچا لے. تفصیل آگے آئے گی. وما تق السیئات یومئذ، اور جس کو تو اے اللہ اس دن برائیوں سے بچا لے، فقد رحمتا، بس یقیناً اے اللہ تو نے اس پر رحم فرمایا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے. قرآن حکیم بہت ہی پیارا کلام ہے. اللہ رب العالمین کبھی براہ راست حکم دے کر کچھ باتیں سمجھاتا ہے، کبھی پیغمبروں کی زبانوں سے کچھ ہمیں سکھاتا ہے ان کی زبان کے ذریعے، کبھی اللہ نیک بندوں کے واقعات کا ذکر کر کے ہمیں سمجھاتا ہے، کبھی اللہ سبحانہ وتعالی پیغمبروں کی داستانوں کے ذریعے ہمیں سمجھاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے دعائیں تو بتاتا ہے مگر ان دعاؤں میں بھی پورا عقیدہ ہمارے سامنے رکھتا ہے. یہ ہے قرآن حکیم کا ایک بڑا پیارا اسلوب اور اعجاز کہ مختلف پیرایوں میں اور مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ ہدایت کا سامان ہمارے لیے فرماتا ہے. اب آئیے ان آیات کی تھوڑی سی تشریح کر لیں. عرش کو تھامنے والے فرشتے، یہ عام فرشتوں کا ذکر نہیں، اشارہ تو ہے مگر یہاں خاص عرش کو تھامنے والے فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور ایمان والوں کی دل جوئی کے لیے. مکی صورت ہے، اور مکہ مکرمہ کے حالات کو ذہن میں رکھیں جہاں حق و باطل کی کشاکش بھی جاری ہے، اور خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی سے آگے بڑھ کر دست درازی کی کوششیں، یعنی سے پرسیکیوشن وربلی نہیں ہوئی ہے، فزیکلی بھی ہوئی ہے. پھر صحابہ کرام پر جو کچھ بیتا ہے، ازواج اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ جو کچھ بیتا ہے، اسی طریقے پر غلاموں کے ساتھ جو ایمان لے آئے، کنیزوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے، ان کے ساتھ جو کچھ بیتا ہے. سیدنا بلال کو ذہن میں رکھیں رضی اللہ عنہ، خباب بن ارد کو ذہن میں رکھیے رضی اللہ عنہ. تو یہ جو پورے مکہ مکرمہ میں ایک ماحول تھا کشاکش کا، حق و باطل کے معرکے کا، جہاں ایمان والوں پر سختیاں ہیں، زندگی اجیرن کی جا رہی ہے، بعض کو شہید کیا گیا ہے، حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی صاحبزادے جناب یاسر پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. اس پورے ماحول کو ذہن میں رکھیں، کیا کچھ ایمان والوں پر بیت رہا تھا، کیسی کیسی مشقتیں ان کے سامنے تھیں، کیسی کیسی مخالفتیں ان کے سامنے تھیں. اس دوران میں تسلی کی ضرورت ہے، اس دوران میں جو ہے وہ زخم و مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، اس دوران میں ترغیب و تشویق و موٹیویشن کی ضرورت ہے. دو تہائی قرآن مکی قرآن ہے، دو تہائی قرآن، ٹو تھرڈ آف دا قرآن وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اور اس میں یہ موضوعات کثرت سے ہمیں ملتے ہیں. اس دوران میں ایمان والوں کی دلجوئی کے لیے، ایمان والوں کی تسلی کے لیے، ایمان والوں کی ثابت قدمی کے لیے، ایمان والوں کو سہارا دینے کے لیے، ایمان والوں کو حق پر ڈٹے رہنے کے لیے، ایمان والوں کو مشقتیں جھیلنے کے قابل بنانے اور اس پر قائم رہنے کے لیے، حق پر قائم رہنے کے لیے اللہ مختلف پیرایوں میں رہنمائی عطا فرماتا ہے. انہی میں سے یہ مقام بھی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اعزاز اور اکرام کا ذکر فرما رہے کہ تم زمین پر مجھ پر ایمان رکھو، تم زمین پر میری مانتے رہو، تم زمین پر میری خاطر کھڑے رہو، تم زمین پر میری راہ میں آنے والی مشقتوں کو جھیلو، تم زمین پر یہ سارا کچھ سلسلہ استقامت کا جاری رکھو، میں آسمانوں پر نہیں عرش کو تھامنے والے فرشتوں کی دعاؤں میں تمہارا حصہ شامل کر دوں گا. بہت پیارا جملہ مولانا مودودی نے لکھا علی رحمہ، کہ یہ ایمان وہ شے ہے جو عرش والوں کو فرش والوں کے ساتھ ملا دیتی ہے، جو عرش والوں کا فرش والوں کے ساتھ کنیکشن پیدا کر دیتی ہے. آج تم دنیا میں وائرلیس پر آ گئے ہیں نا، بہت کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات. ایمان وہ نعمت ہے، ایمان وہ دولت ہے جو فرش والوں کو عرش والوں کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، اور عرش والے وہاں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں فرش والوں کے ساتھ، لیکن اس عرش کا تصور کرنا بھی ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا، ہمارے علم میں، ہماری سوچ میں نہیں آ سکتا، مگر اس عرش کو تھامنے والوں کی دعاؤں میں یہ فرش یعنی زمین پر رہنے والوں جو ایمان والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، رخ زندگی سیدھا رکھنے والے ہیں، اللہ کی خاطر ڈٹے رہنے والے ہیں، اللہ کی خاطر کھڑے ہونے والے، اللہ کی راہ میں آنے والی مشقتوں کو جھیلنے والے ہیں، ان کے اعزاز اور اکرام کا بیان ان دعاؤں کے پیرایوں میں گویا ہمارے سامنے آ رہا ہے. فرمایا الذین یحملون العرش, وہ لوگ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, ومن حولہ تھامے ہوئے ہیں, ومن حولہ اور جو اس کے ارد گرد ہیں, دیگر فرشتے بھی ہیں, ان کی تعداد ہم جان نہیں سکتے. البتہ عرش کو اٹھانے والے, یعنی عام فرشتوں کا ذکر نہیں ہے, خاص فرشتوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے. ومن حولہ اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں, یسبحون بحمد ربہم, وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. یہ فرشتوں کا مستقل وظیفہ ہے. البتہ یاد رہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ نے ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے ایک بات رکھی تھی, اللہ ہم بھی تو ہیں, ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم تو تیری تسبیح کرتے تیرے حمد کے ساتھ. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا, انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انسان کو صرف اللہ نے تسبیح کے لیے پیدا نہیں کیا, انسان کو صرف اللہ تعالی نے حمد کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ تسبیح اور حمد بھی مطلوب ہے, یہ نمازوں میں بھی ہے, نمازوں کے بعد کے اذکار میں بھی ہے, مگر انسان کو اللہ نے اس سے بلند تر مقصد کے لیے بھی پیدا کیا ہے. یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست, یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. انسان نرا جو ہے وہ تسبیح کے لیے فقط نہیں کھڑا کیا گیا, میں سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں کھڑا کیا گیا, ہاں سبحان اللہ کی پوری شان بیان کرنے کے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا. محض اللہ اکبر کی تکبیر کے کلمات ادا کرنے کے لیے اس کو کھڑا نہیں کیا گیا. یہ تکبیر کے کلمات بھی مطلوب اور مقصود ہیں, مگر اس انسان کو محض اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا نہیں کیا گیا, اس کو تو تکبیر رب کے لیے کھڑا کیا گیا, اور رب کی بڑائی کے بالفعل نفاذ کا مطالبہ اس سے کیا گیا. اس لیے اللہ نے انسان کو خلافت عرضی کی ذمہ داری دے کر زمین پر بھیجا ہے. میں سبحان اللہ کہنا کافی نہیں, فائدہ ہے, اجر ہے, ثواب ہے, کوئی شک نہیں, مگر اتنی تسبیح اور ہم تو فرشتے بھی کر رہے تھے اور کر رہے ہیں. انسان کو محض اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. کہا گیا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خدا آگاہ و خدا مست, یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. محض تم نے تسبیح پڑھ لی, اب تم معاف کیجئے گا تسبیح گھماتے ہیں, فیشن ہے, ٹی وی چل رہا ہے تسبیح چل رہی ہے, واٹ نان سینس, گپ شپ ہو رہی ہے تسبیح گھوم رہی ہے, فیشن ہے, یہ تو فیشن بن گیا ہے. لیکن بہرحال وہ تو جمادات اور نباتات بھی کر رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کوئی شے نہیں اس کائنات میں جو اللہ کی تسبیح نہ کرے اس کی حمد کے ساتھ, لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو. تو ہر شے کائنات میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, تمہیں اللہ تعالیٰ نے خلافت عرضی دے کر زمین پر بھیجا, تو صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہی پڑھنے کے لیے نہیں, یہ بھی پڑھنا ہے, اس کا بھی اہتمام کرنا ہے, نہیں پھر نافذ کرنا اللہ کی تکبیر کو, بڑائی منوانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, طاغوت کے خاتمے کی محنت تم نے کرنی, باطل کے خاتمے کی تم نے محنت کرنی, اور اللہ کی بڑائی کے نفاذ کی تم نے جد و جہد کرنی ہے. یہ یاد رہنا چاہیے, ورنہ فرشتوں نے تو کہہ دیا تھا اللہ تسبیح بھی کر رہے ہیں, حمد بھی کر رہے ہیں, تقدیس بھی کر رہے ہیں, اور کس شے کی ضرورت ہے؟ کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر آدم کو خلافت دے کر علیہ السلام اللہ نے زمین پر بھیجا. بہرحال تو کلیئرٹی رہے, ہم صرف تسبیح اور تقدیس بیان کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں, ہم بڑے مشن اور بڑے کام کے لیے, جو امام الانبیاء کا کام ہے, محمد اور رسول اللہ علیہ السلام کا کام ہے, اس کام کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا. خیر یہاں فرشتے تسبیح کر رہے ہیں. فرمایا یسبحون بحمد ربہم, وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ, ویؤمنون بہ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. بڑی تفصیلی گفتگو علماء نے فرمائی کہ انسانوں کے پاس تو چوائس ہے, اما شاکروں و اما کفورا, چاہے شکر کرے چاہے ناشکرا بنے, چاہے ایمان لائے چاہے کفر کرے. فرشتوں کے پاس یہ معاملہ نہیں ہے, وہ تو ہیں ہی سراپا ایمان رکھنے والے, یقین رکھنے والے. پھر مزید تفصیلات اس کو ہم یہاں اسکپ کر رہے ہیں, آگے چلتے ہیں. فرمائے کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے جو ایمان لائے. اب یہاں سے جو اعزاز کا بیان شروع ہو رہا ہے, یہاں سے جو اکرام کا بیان شروع ہو رہا ہے, یہاں سے جو ترغیب و تشویق کی بات آ رہی, یہاں سے جو انسپریشن اور موٹیویشن کی بات آ رہی, آج دنیا میں ہم کیا دیکھتے ہیں, اور یہ فلاں کی گڈ بکس میں میرا نام شامل ہے، فلاں کو آسکر مل گیا ہے، فلاں کو نوبیل مل گیا، فلاں کو فلاں پرائز مل گیا، ایسے ہی ہے نا جی، فلاں کی اتنے لائکس آ گئے، فلاں کے اتنے ویوز آ گئے، فلاں کی اتنی ریٹنگ ہو گئی، ایسے ہی ہے نا. یہاں کن کی ریٹنگ کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں کن کے ایوارڈز کی بات ہو رہی ہے؟ ایمان والوں کی. کہاں کہاں بات ہو رہی ہے؟ یہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ عرش کو تھامنے والے فرشتوں کی دعا میں جو حصہ ہے ایمان والوں کے لیے، یہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا کر دے. آج اس قدر میٹریلزم اور یہ مادہ پرستی ہمارے دماغوں پر سوار ہو گئی ہے کہ دین کے معاملات کے اعتبار سے بھی کلام کرنے کے دوران بھی مادہ پرستی کا غول جو خول ہٹتا نہیں ہے، اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے اعتبار سے بظاہر نتائج کی فکر مندی، اس میں بھی یہ مادہ پرستی اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ وہ آخرت، وہ جنت، وہ اللہ کی نعمتیں، وہ اللہ کی رضا، وہ اللہ کا دیدار، وہ اللہ سے ملاقات، یہ یاد ہی نہیں رہتا ہے. اور بار بار اللہ یہ ظاہر کے پردوں کو چاک کر کے پھاڑ کر وہ آخرت ہمارے سامنے رکھتا ہے. یہ ظاہر پرستی کا، یہ مادہ پرستی کا جو خول ہم پر ہر وقت آری رہتا ہے میٹیریلزم کا، اللہ اس کو بار بار پھاڑ کر وہ آخرت اور اگلے عالم کی سیر ہمیں کراتا ہے. اللہ یقین عطا فرما دے. کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور دعا استغفار کرتے، بخشش مانگتے ان کے لیے جو ایمان لائے. ایمان بڑی دولت ہے، ایمان بڑی دولت ہے. ہاں، ماں کی گود میں مفت میں مل گیا نا، تو مال مفت دلی بھی رحم والی بات ہے، قدر نہیں ہے اس کی. دولت کے چھننے کی پریشانی ہے، بچے کے گریڈز اچھے نہیں آ رہے پریشانی ہے، گھر لٹ گیا ہے یا قبضہ ہو گیا تو پریشانی ہے. ایمان کی دولت کم ہو رہی ہو اس کی پریشانی، اور ایمان کم بھی ہوتا ہے ختم بھی ہو جاتا، اللہ محفوظ رکھے. اور بڑھتا بھی ہے اور بڑھتا رہتا بھی ہے. اٹ ڈپینڈس، اللہ قدر کرنے کی توفیق دے. ادھر ایمان ہے، ادھر وہ عرش کو تھامنے والوں کی دعاؤں میں ان ایمان والوں کا حصہ شامل ہے. اور کنیکٹیویٹی کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. ہم فرش پر اور وہ عرش کو تھامنے والے، ادھر دعائیں ہو رہی ان فرش والوں کے لیے، مگر جو ایمان کی دولت سے جو ہے مالا مال. اللہ وہ حقیقی سچا پکا بغیر کسی شک اور شبہ والا ایمان مجھے اور آپ کو عطا فرمائے رکھے، اور اس میں بڑوتنی عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق دے. فرمایا کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں جو ایمان لائے. اچھا، ہم بھی دیکھ لیں ہم لوگ استغفار کا اہتمام کتنا کرتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام تو معصوم، خطاؤں سے پاک، اور وہ نماز کا سلام پھیر کر بھی اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. صبح و شام کے اوقات میں استغفار کے کلمات، سو سو مرتبہ دن میں استغفار کے کلمات. امام الانبیاء کا طرز عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے معصوم ہیں، وہ استغفار کا اہتمام کر رہے ہیں، ہمارے لیے کر رہے ہیں. یہاں تو بہرحال ہم خود استغفار کا اہتمام کتنا کر رہے ہیں. تنہائی میں سوچ کے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے. پھر وہ بات دہرا لیں، ایک تصور ہے کہ گناہ ہو تو استغفار کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام تو خطاؤں سے پاک ہیں، وہ سلام پھیر کر نماز کا استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نماز کا سلام پھیر کر، صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیر کر کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو حضور تو خطاؤں سے پاک ہیں، یہ کس بات پر؟ ایک توجیہ، ایک تعبیر، ایک تشریح. مالک تیرے حکم پر جھک تو گیا، اس جھکنے میں کمی رہ گئی ہے، اس پر بھی استغفار. وہاں تو مان رہے ہیں اللہ کی، اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں. امام الانبیاء کی نماز کیا نماز ہوگی؟ تو وہ تو نمازوں کے بعد استغفار کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا غلط تصور ہے کہ استغفار کا اہتمام صرف گناہوں پر ہونا چاہیے. ہماری نیکیوں کا ہمیں پتہ ہے، ہماری نمازوں کی کیفیت ہمیں پتا ہے، اللہ سے کنیکشن کتنا ہوتا ہم سب کو پتا ہے. گناہوں پر تو ہے ہی استغفار، نیکیوں پر استغفار کرنے کی توجہ دلائی جا رہی ہے. پھر بھی ہم سوچ لیں کہ گناہوں پر بھی استغفار ہو رہا ہے، توجہ کیجئے. بہرحال اللہ مجھے اور آپ کو اہتمام کرنے کی توفیق دے. ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، ہر شے پر تیری رحمت اور تیرا علم چھایا ہوا ہے. یہ ایک ترجمانی، تیرے علم، تیری رحمت اور علم ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے. اس میں بھی کئی نکتے، ایک دو باتیں. رحمت کا ذکر پہلے آیا، علم کا ذکر بعد میں آیا. کیوں؟ یہاں اللہ کی عطا کا ذکر چل رہا ہے، اللہ کی رحمت کا ذکر چل رہا ہے، اللہ کی بخشش کا ذکر چل رہا ہے، جو فرشتے مانگ رہے ہیں نا. تو اللہ کی رحمت، عطا، بخشش کا تذکرہ ہے، تو علم کا ذکر بعد میں ہوا، رحمت کا ذکر پہلے ہوا. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما, اے ہمارے رب ہر شے پر تیری رحمت اور علم جو ہے وہ چھایا ہوا ہے, اور تیری رحمت نے علم میں ہر شے کو گویا کو سمو لیا ہے. اشارہ اس بات کا تو ہو گیا کہ رحمت کا لفظ پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر بیان فرمایا. دوسری بات, اللہ خوب جانتا ہے, اللہ کا علم کامل ہے, دعائیں تو مانگ رہے فرشتے, مگر کون اللہ کی رحمت کا مستحق ہے؟ یہ خوب علم کسے حاصل ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کو. کون واقعتاً سچا ایمان والا ہے, کون ایمان کا جھوٹا دعوے دار ہے, کون محض لپ سروسنگ کر رہا ہے, زبان کے دعوے کر رہا ہے, دل میں ایمان نہیں, اللہ جانتا ہے. اور کس کے دل میں واقعتاً ایمان موجود ہے اور کون مستحق رحمت الہی ہے, اللہ کی رحمت کا مستحق ہے, اللہ خوب جانتا ہے. اللہ ہم سب کو اس یقین سے مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. فاغفر للذین تابوا, پس اے اللہ بخش دے کن کو, وہ جو جنہوں نے توبہ کی ہے. استغفار کا لفظ اور توبہ کا لفظ یہ کبھی کبھی ساس بلکہ کئی مرتبہ ساتھ ساتھ آتے ہیں. سورہ ہود میں پیغمبروں کی دعوت کی ذیل میں یہ الفاظ آئے, استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کے حضور توبہ کرو. بہت ہی قیمتی اصطلاحات ہیں ہمارے دین کی, اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے مختلف کلمات میں ان کو جمع بھی کیا. بچپن سے ہمیں یاد ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کے الفاظ. استغفار ایک معنی میں تعلق ماضی سے بھی بنتا ہے, ماضی میں جو غلطیاں کر بیٹھے, گناہ کر بیٹھے, اللہ بخشش فرما دے اس کی. اور توبہ کا تعلق آئندہ سے ہے کہ آئندہ یہ حرکت میں نے نہیں کرنی, آئندہ یہ گناہ میں نے نہیں کرنا, آئندہ میں نے نافرمانی نہیں کرنی, آئندہ میں نے اللہ کی معصیت کا رویہ اختیار نہیں کرنا. تو استغفار اور توبہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. فاغفر للذین تابوا, پس اے رب بخش دے ان کو جنہوں نے توبہ کی, واتبعوا سبیلک, اور تیرے راستے کی پیروی کی. یہ ہے اصل توبہ. توبہ کا ترجمہ تو ہے پلٹنا, لوٹ آنا. توبہ اصل کیا ہے؟ پلٹ آنا, لوٹ آنے کا نام. اور اصل معنی میں توبہ کیا ہے؟ معصیت کی, گناہ کی, نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ کر اطاعت کی, فرما برداری کی, تابعداری کی روش پر آ جاؤ. گناہوں کو چھوڑ کر, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ. یہ اصل توبہ ہے. یہ صرف وہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں 27 شب میں رو رو کے دعائیں مانگ لیں. مانگنی چاہیے لیکن وہ کافی نہیں ہے. تکمیل قرآن کے موقع پہ دعا مانگ لی, حج عمر کے موقع پہ دعا مانگ لی, بالکل مانگے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر یہ مستقل طرز عمل کا نام ہے. کن کو؟ اللہ بخش دے جنہوں نے توبہ کی, واتبعوا سبیلک, اور تیرے راستے کی انہوں نے پیروی اختیار کی. ایک جگہ بڑی پیاری بات اللہ فرماتا ہے نا, وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى, سورۃ طہ ہے غالباً آیت نمبر 82. کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں میں خوب بخشش کرنے والا ہوں. کس کا؟ کس کے لیے؟ لمن تابا, جس نے توبہ کی, ایمان لایا. اگر کفر پر ہے تو اسلام قبول کرنا ہوگا, اور مسلمان ہے تو سچا ایمان لانا ہوگا. کیا مطلب؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی واضح احادیث ہے, جب بندہ گناہ کرتا ہے ایمان دل سے نکل جاتا ہے, ایک پرندے کی طرح اس کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے. توبہ کر لے تو ایمان دل میں لوٹ آتا ہے, ورنہ گناہ کرتا رہتا ہے دل سیاہ ہوتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ مقام آتا ہے سورہ متففین, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, یہ تو ان کے گناہوں کی سیاہی ہے جو ان کے قلوب پر جو ہے وہ چھا چکی ہے. استغفر اللہ, اللہ میں محفوظ رکھے. تو کافر ہے تو اسلام قبول کرنا پہلی شرط ہے ایمان لانا. مسلمان ہے, گنہگار ہے, تو اب ایمان کیا ہے؟ محض زبان کا دعویٰ نہیں, دل کی تصدیق والا ایمان ہونا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. تو وہاں فرمایا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. اللہ فرماتے ہیں میں بہت بخشنے والا اس کو جو توبہ کرے, ایمان لائے, نیک عمل کرے, ثُمَّ اهْتَدَى, اس ہدایت کے راستے پر چلتا چلا جائے, رخ زندگی بندے کا ٹھیک ہو جائے. باقی پیغمبر معصوم ہوتے, باقی اور کوئی معصوم نہیں ہے. خطا ہو جائے گی, گناہ ہو جائے گا, پلٹ آؤ, رخ زندگی تو سیدھا ہو جائے. کہ کل کو نیٹ فلکس پہ لگا رہتا تھا, آج یہ قرآن کی طرف لگ گیا ہے. کل کو عیاشیوں میں لگا رہتا تھا, حرام کاموں میں لگا رہتا تھا, اب یہ خیر کی طرف آ گیا ہے. کل اس کی گیدرنگ کہاں تھی؟ موالیوں کی تھی, شرابیوں کی تھی, اور اس طرح کے گناہ کے کام کرنے والوں کی تھی, اب یہ قرآن کی محفلوں میں آ گیا ہے. کل کدھر تھا؟ ڈانس تھا, پارٹیز تھی, ہلا گلا تھا, کانسرٹس تھے, نمازیں بھی ضائع تھیں, حرام خوریاں بھی تھیں, زنا کے راستے بھی کھلے ہوئے تھے, اب یہ پاکیزہ راستے کی طرف آ گیا ہے. بھائی پتا تو چلے گا کس کو؟ اللہ کو. بندوں کو نہیں دکھانا ہے, اللہ کو, کہ میرا بندہ لوٹ آئے. اور جب بندہ لوٹتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. مسلم شریف کی روایت, اللہ اکبر, حضور نے فرمایا علیہ السلام, وہ اونٹ والے کا واقعہ مشہور واقعہ, حاصل کلام اس کا کہ اللہ کا ایک بندہ وہ کہیں صحرا میں چلا جا رہا ہے, ساز و سامان بھی موجود ہے, کھانا پینا بھی موجود ہے, راستے میں آرام کرتا ہے, آرام کرتے تو سو جاتا ہے, نیند آ جاتی ہے اس کو, آنکھ کھلتی ہے تو اونٹ بھی غائب, ساز و سامان بھی غائب, صحرا کے اندر تو نہ ہوٹل ہے, نہ کوئی ریسٹورنٹ ہے, نہ کوئی اسٹاپ اوور ہے. اب کیا کر رہا ہے, ادھر پریشان ادھر پریشان, ادھر مارا مارا پھرا, ادھر مارا مارا پھرا, تھک ہا کر اس نے طے کیا کہ موت تو یقینی ہے, نہ کھانا نہ پینا, صحرا میں کچھ بھی نہیں. پھر اس کو اونگ آ جاتی ہے, نیند آ جاتی ہے, چلیے. اور اب آنکھ کھلتی ہے تو اس کا سارا اونٹ بھی, ساز و سامان بھی اس کے سامنے. آپ سوچئے نا کہ بندے کو دوبارہ کیا مل گئی, زندگی مل گئی. اور اللہ کے رسول نے بڑا پیارا اس کو انداز سے آگے بیان فرمایا. اب اس کی حالت کیا ہے, اس کی حالت یہ کہ خوشی میں اس قدر دیوانہ, اس قدر دیوانہ, کریزی بھی چھوٹا لفظ ہو جائے گا, اس قدر خوشی میں دیوانہ ہو گیا کہ اس کی زبان پر جملہ آ گیا, اللہ کیا ہی بات ہے, یا اللہ کیا ہی بات ہے, تو میرا بندہ, میں تیرا رب, میرا اونٹ تو مجھے واپس مل گیا. کتنا عجیب جملہ ہے نا, کتنا خطرناک جملہ ہے. رسول اللہ علیہ السلام بھی مسکرائے کہ یہ خوشی میں پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, جملہ الٹا اس کی زبان سے نکل گیا, یہ اتنا خوش ہو گیا ہے. اللہ کا بندہ جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے, اللہ کی طرف لوٹتا ہے, اللہ کی طرف واپس آتا ہے, اللہ کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ لوٹ کر میری طرف آ گیا. بھائی اللہ دینے کو تیار ہے, فرشتے دعائیں کر رہے ہیں, ہم بھی تو خوش ہو کریں نا. وہ جو حدیث میں آیا بخاری شریف کی روایت, میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے, میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں, وہ کسی محفل میں یاد کرتا ہے, میں اس سے بہتر محفل فرشتوں کے ہاں اس کو یاد کرتا ہوں, فرشتوں کے سامنے. وہ ایک بالشت میری طرف آئے, میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف, وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے, میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف, وہ چل کر میری طرف آئے, میں دوڑ کر اس کی طرف آئے. تو صحیح, اٹلی کا ایک بہت بڑا, وہ گینگسٹرز کہتے ہیں نا, مجرمین کا ایک بہت بڑا گروپ, اس کا سرغنہ, کتنے ہی مارے, نہ جانے کیا کچھ ہوا, پہنچ گئی اسلام کی دعوت. اور اس کی جو ویڈیوز پھر آئے ہیں, اور جو اس کی زندگی کا رخ بدلا ہے, رشک آتا ہے خدا کی قسم. ایسے کئی واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ, ہم تو بھارت پیدائشی مسلمان ہیں, اللہ میں اس سچے یقین کے ساتھ توبہ کی توفیق عطا فرما دے. تو کیا بات آئی, ایمان بھی, ایمان والوں کی بات تو چل رہی, آگے کیا ہے, للذین تابوا, اللہ ان کی لیے بخشش فرما دے جنہوں نے توبہ کی, واتبعوا سبیلک, اور تیرے راستے کی پیروی کی, وقہم عذاب الجحیم, اور اللہ بچا لے ان کو آگ کے عذاب سے. اس زمین پر ایمان کی روش پر آ جاؤ, زمین پر توبہ کی روش پر آ جاؤ, زمین پر اللہ کی بندگی پر آ جاؤ, زمین پر اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ سیدھا کر لو, تم ادھر ہو, عرش پر تمہارے لیے دعائیں ہو رہی ہیں جہنم سے بچائے جانے کی. اور سنیں اگلی آیت, ربنا اے ہمارے رب, وادخلہم جنات عدن, ان کو داخل فرما دے صدا ہمیشہ رہنے والے باغات میں, ہمیشہ کے باغات, ریزیڈینشل گارڈنز بھی. فرمایا اللتی وعدتہم, اے اللہ وہ وعدہ جو تو نے ان سے فرمایا, اے اللہ کس کا, اس جنات کا, ان باغات کا جو تو نے وعدہ فرمایا ہے, ان میں ان کو داخل فرما دے. اور اللہ کا وعدہ کیسا ہے, پکا ہے, یہ ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب, اللہ ان کو صحت دے, انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ یہ جتنے ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں, یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا الیکشن سے پہلے, تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ سارا ریکارڈ کرے, اس کے بعد جن جن کو اختیار ملے بتاؤ تم نے کیا کیا, بڑے بڑے دعوے, اور اکثر و بیشتر جھوٹے دعوے, دغا بازی کے دعوے, بے وقوف بنانے کے دعوے. یہ جملے بھی چھوٹے ہیں, پاکستان کی 78 کم و بیش برس کی تاریخ کو دیکھیں نا تو یہ الفاظ بھی کم پڑ جائیں گے. اور بندوں کے وعدے کئی مرتبہ جھوٹے. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول, آج ہمارا قومی مزاج کیا ہے, جتنے بڑے عہدے پر ہے اتنا بڑا جھوٹا, اتنا بڑا امانت کا خیانت کرنے والا, اتنا بڑا وعدہ خلاف, اتنا بڑا گالم گلوچ کرنے والا. یہ چار صفات کس کی ہیں, منافقین. یہ بہرحال قومی مزاج ہے ہمارا, اللہ ہمارے حال پر ہم فرمائے. مگر یہ اللہ کے وعدوں کا ذکر آ رہا ہے, یہ مخلوق کا ذکر نہیں آ رہا, یہ جھوٹوں کے وعدوں کا ذکر نہیں آیا, یہ سچے رب کے وعدے کا ذکر آ رہا ہے. اور وہ رب اپنے بارے میں فرماتا ہے دو مرتبہ سورہ نساء میں, ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی, اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا. وہ بھائی پرانی باتیں ہیں یہ, لیکن ہمیشہ کی باتیں ہیں یہ. اللہ کے وعدے پر یقین کر کے ہم کتنی سٹرگل و محنت کر رہے ہیں, اور دنیا کے وعدوں پر ہم کتنی محنت کر رہے ہیں. دنیا کی باتوں میں یہ مل جائے گا, وہ مل جائے گا, یہ پرہیپس مے بی شاید ایسا ہو جائے گا, ادر تھنگس ریمیننگ دا سیم, یہ سب کچھ صحیح رہے گا اور ایسا ہو جائے گا. ہم جان لگا دیتے ہیں, بچوں کی ایجوکیشن پہ لگا دیتے ہیں, اپنے پروفیشن پہ لگا دیتے ہیں, اپنے بزنس پہ لگا دیتے ہیں. حالانکہ بچوں کا بھی کبھی انتقال ہو جاتا ہے, بچوں سے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, بچوں کی تعلیم پوری نہیں ہو پاتی ہے, لگا دیا پورا پلانٹ، بندے کا انتقال ہو گیا، پلانٹ آپریٹ ہی نہیں ہو سکا، پوری بزنس میں جان لگا دی، فیزیبلٹی رپورٹ بنا دی، انویسٹمنٹ ہو گئی، سارے میجرز لے لیے، ابھی بزنس شروع نہیں ہوا، بندے کا انتقال ہو گیا، سارے مہینے سے پہلے 28 تاریخ تک پوری جان لگا کے جاب کے سارے اسائنمنٹس پورے کیے، 29 کو امپلائر کا انتقال ہو گیا، نہیں ملی سیلری 30th کو جا کے یا 1st کو جا کے. یہ مے بی پرہیپس شاید والی بات ہے، یہ یقینی نہیں ہے، اللہ جو فرماتا ہے وہ تو مے بی پرہیپس ایسا شاید ہو جائے گا، اس پر کتنی جان کھپاتے ہیں، اور اللہ جو فرما رہا ہے وہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پر ہم کتنی جان لگا رہے ہیں، کال کرنا چاہیے. کیا کہہ رہے فرشتے؟ اللہ تی وعدتم، اللہ ان باغات ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا. اور دیکھیے گھرانے کے لیے دعائیں آ رہی ہیں، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو نیک ہوئے ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے. وہ پوری فیملی کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. آج ہمارے ہاں ہم چیک کر لیں، ہم اپنے بلبڈ ونس کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اللہ سے روزانہ کتنی مرتبہ دعا کرتے ہیں، چیک کر لیں، جن سے پیار اور محبت ہے، جن کی کال ابھی آ جائے کہ گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، شاید جمعہ چھوڑ کے بھی ہم چلے جائیں گے، ارجنسی آ گئی خدا نہ خاص، اللہ اپنے زمان میں رکھے، ملک سے باہر ہو دوڑے چلے آئیں گے فلائٹ لے کر، ان کو ہم اپنی دعاؤں میں کتنا یاد رکھتے ہیں. اور یہ فرشتے ہمیں سکھا رہے ہیں، اللہ ان دعاؤں کے ذریعے بتا رہا ہے، خود غرض نہ بننا، مفاد پرست نہ بننا، اپنے اکیلے کے لیے جنت کی فکر نہ کرنا، اپنے بلوڈ ونس کی بھی فکر کرنا، اپنے پیاروں کی بھی فکر کرنا، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنا. فرشتوں کی دعاؤں کے ذریعے تعلیم دی جا رہی، باقی جا بجا قرآن کریم یہ موضوع ہمیں ملتا ہے. کن کے لیے دعائیں؟ اللہ جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوئے. دیگر مقام پر ایمان کا ذکر آتا ہے، سورۃ طور کی آیت 21 میں، یہاں صلاح نیک ہونے کا تذکرہ بھی آیا، گھر والے ایمان پر ہوں اور پھر ایمان کی محنت بھی ہے تو اللہ جنت میں جمع فرما دے گا. اور سورۃ طور میں تو اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. سورۃ طور آیت 21 میں، جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں پیروی کی، وہاں ایمان کا ذکر ہے، یہاں صلاح میں نیک اعمال کا ذکر بھی ہے، پورا پیکج ذہن میں رہے. جو ایماندار ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم جنت میں ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ جنت میں درجات بہت سارے ہیں، کوئی اوپر، کوئی درمیان، کوئی نیچے. سبحان اللہ، تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نیچے والوں کو ایلیویٹ کرے گا اور ان کو اوپر لے جا کر اوپر والوں کے ساتھ ملا دے گا، اور وہ فیملی جنت میں اکٹھی ہو جائیں گے. اب سبحان اللہ تو پڑھیں، اور پھر ہم اپنے آپ سے پوچھیں آج اپنی فیملی کو جنت میں دیکھنے کے بارے میں ہماری فکر مندی کتنی ہے. دنیا کا 50 لاکھ، 2 لاکھ، 2 کروڑ، 2.5 کروڑ، 5 کروڑ کا گھر کتنی جان لگاتے ہیں؟ جنت سستی نہیں ہے، اس جنت میں پہنچنے کے لیے جان لگانی ہے، جان لگانا بھی ہلکی بات ہے، کتنی محنت ہو رہی ہے. اور کیا واقعی ہم سنسیئر ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ؟ واقعی سنسیئر ہیں تو خدا کی قسم گھر میں ٹینشن یہ چلے گی ہم لوگ جنت میں ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. گھر میں وہ نہیں چلے گا جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، پھر گھر میں وہ نہیں چلے گا جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے، پھر گھر میں وہ نہیں دیکھا جائے گا، وہ نہیں چلے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، پھر گھر میں وہ کچھ چلے گا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے. ایسا ہے؟ ہماری فکر مندی، ہماری ٹینشن، ہماری پرائیورٹیز، ہماری فکر مندی، ایسا ہے کیا؟ جنت سستی تھوڑی ہے بھائی. اور اگر نہیں، اور اپنی اپنی اکیلے کی، باپ مسجد میں آ رہے، اولاد نہیں آ رہی، بیٹے نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے بھائی؟ بیٹے کو جنت میں نہیں جانا ہم نے؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، اولاد کو نہیں لے کر آ رہے، کیوں؟ اولاد کو جنت میں نہیں لے جانا؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ ایسی خود غرضی، اپنے اکیلے اکیلے کی جنت کی فکر کر رہے ہیں. استغفراللہ، فرشتے سمجھا رہے ہیں، فرشتے دعائیں کر رہے ہیں ہماری فیملیز کے لیے، اور ہمیں فیملیز کی فکر نہ ہو، اپنے گھر والوں کی فکر نہ ہو، اپنے بلوڈ ونس کی فکر نہ ہو. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے بارے میں. اللہ ہمیں اصلاح کی اور عمل کی توفیق دے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو عزیز ہے، کل غلبہ اور اختیار رکھنے والا. الحکیم حکمت والا ہے، تیرا ہر فیصلہ حکمت و بھرا ہوگا. ہاں تجھے پورا اختیار ہے اے اللہ، یہ جو مانگ رہے ہیں یہ تو عطا فرما دے، اس سے بڑھ کر عطا فرما دے، تیرا پورا اختیار. اور تو جس کو جتنا عطا کرے گا وہ اپنی حکمت کے مطابق عطا کرے گا. جنت میں درجات بھی تو بہت ہے، کوئی اوپر کوئی نیچے، تو جو فیصلہ کرے گا اللہ وہ تیری حکمت کے ہی مطابق ہوگا. اگلی اور آخری آیت، اس میں بھی دعائیں، وقیہم السیئات، اور اللہ ان کو برائیوں سے بچا لے. سبحان اللہ، برائیوں کیا ہے؟ عموم کے اعتبار سے عقیدے کی برائی، اعمال کی برائی، کردار کی برائی، اخلاق کی برائی. ایک جو یہ ہے، یہ بندے سے صدور ہونے والے معاملات، ایک ہے شرور کے معاملات جس سے نقصان ہو جاتا ہے بندے، یہ سب کچھ بھی شامل. پھر وہ کام جس کی وجہ سے اللہ کا غضب دنیا میں بھی نازل ہوتا ہے بعض مرتبہ، سختیاں آتی، مصائب آتے ہیں، وہ بھی برائی ہیں. مصائب کا آنا اپنی جگہ ایک برائی ہے، یعنی امتحانات آ جاتے ہیں، بڑا نقصان ہو جاتا ہے. پھر برے اعمال کا نتیجہ کبھی دنیا میں بھی آتا ہے وبال کی صورت میں، پھر برزخ کی زندگی میں عذاب قبر، عذاب برزخ، وہ بھی بہت بڑے برائی کا معاملہ، اور سب سے بڑھ کر آخرت کا معاملہ. وہاں اللہ استغفراللہ، اللہ لوگوں کے سامنے ذلیل کر دے، برائی ہے یہ بھائی، نقصان ہے. اللہ کھول کے رکھ دے گناہوں کو، نقصان ہے. اللہ ہولناکی میں مبتلا کر دے قیامت کے دن، نقصان ہے. یہ سب اس میں داخل ہے. اور اللہ جہنم میں ڈال دے، سب سے بڑا نقصان ہے بھائی. یہ سب سے بڑی برائی، یہ سب سے بڑی بربادی، یہ سب سے بڑی تباہی ہے. یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے. وقیہم السیئات، اور ان کو برائیوں سے بچا لے. اب آخرت کا ذکر. وما تقی السیئات یومئذ فقط رحمتہ، اور جس کو تو بچا لے اے اللہ برائیوں سے اس دن، اس پر تو نے مہربانی فرما دی جس کو تو نے اس دن برائیوں سے بچا لیا. اصل برائی کہاں کی، اصل نقصان کہاں کا ہے، اصل خسارہ کہاں کا ہے، اصل بربادی کدھر کی ہے، اصل تباہی کدھر کی ہے؟ وہ آخرت کی ہے، وہ قیامت کے دن کی ہے. اس دن جس کو تو نے اللہ برائی سے، تباہی سے، بربادی سے بچا لیا، اس پر تو نے رحم فرمایا. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آج دین پر عمل، دین کی بات کرنا، دین کے لیے مشقتیں جھیلنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے بھائی. امتی ہونے کے ناطے اس راہ میں مشقتیں آئیں گی، مخالفتیں آئیں گی، پرابلمز آئیں گی، جان کا نقصان بھی ہوگا، مال کا نقصان بھی ہوگا، اولاد بھی کبھی پیش کرنا پڑے گی، کیریئر اور پروفیشن کو بھی چھیڑنا پڑے گا، ظالم اور جابروں کی طرف سے سختیوں کو جھیلنا پڑے گا. اس سارے معاملے کے دوران میں کس قدر موٹیویشن ہے جو اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ اپنے عرش کو تھامے ہوئے فرشتوں کی زبانوں سے یہ دعائیں کروا کر میری اور آپ کی تسلی کا سامان کر رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیں اس کا یقین عطا فرما دے. چند باتیں اس وقت کے حالات حاضرہ کے تعلق سے. فلسطین اور غزہ کا معاملہ ہم نے بھولنا نہیں ہے بھائی، اور اللہ کی حکمت کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. شدید سردی کا معاملہ، شدید بارشوں کا معاملہ، اور اس وقت بھی وہاں پر بڑے سخت حالات ہیں. اور اسرائیل اور یہ نتنیاہو، یہ تو ظلم کی انتہا، یہ لفظ بھی پرانے ہو گئے ہیں. اور مصر کے بارڈر میں بتایا جا رہا ہے ہزاروں بلکہ 100,000 تک ٹینٹس موجود ہیں. جنگ بندی سو کالڈ ہو چکی ہے، معاہدہ سو کالڈ ہو چکا ہے، مگر وہ ٹینٹس یا کھانا اور امدادی سامان اندر داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس وقت اور بڑے سخت حالات وہاں پر ہے. اللہ وہاں کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، مگر ہمارا بھی تو امتحان ہو رہا ہے. اس حوالے سے کوئی فکر مندی مسلمانوں میں دکھائی نہیں دے رہی، مسلمان حکمرانوں میں خاص طور پر. ہاں، سڈنی میں ہو گیا واقعہ، اور یہود وہاں پر کچھ قتل ہوئے. دیکھیے بھائی، معصوم، یا معصوم تو خیر معصومیت کے معنی میں نہیں، بے گناہ کے معنی میں، بے گناہ کوئی بھی کہیں بھی قتل ہو رہا ہے غلط ہے، یہ اپنی جگہ ایک موضوع. لیکن قتل ہونے والے وہاں پر کون؟ یہودی. تو سارا امریکہ، سارا یورپ، ساری دنیا پریشان ہو گئی. بڑا بھائی دہشت گردی کا حملہ ہو گیا، اس میں بھی لوپ ہولز ہیں، فالس فلیگ، بہت ساری چیزیں سامنے. ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے، بڑا ظلم ہوا، بڑی جانیں ضائع ہو گئیں، اور یہ انسانیت کے خلاف ہے، ہیومینٹی کے خلاف ہے. مغرب بھی چلا رہا ہے، مسلمان ممالک بھی چلا رہے ہیں. تو جو 75,000 کم و بیش لاشیں، شہادتیں ہمارے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بوڑھوں کی ہوئی، وہ انسان نہیں ہے کیا؟ جو 1.5 لاکھ سے زیادہ زخمی، اور جو 90% عمارتیں تباہ ہو چکی، اور اس وقت شدید بارش، شدید موسمی حالات کو فیس کر رہے ہیں، یہ جو ظلم کر رہا ہے وہاں پر اسرائیل، اس پر کیا ہے؟ خاموشی. یہ ڈوالٹی، یہ منافقت، یہ دو رنگی کیوں ہے آخر؟ اور اس پر کوئی ہمارے، ہاں، آسٹریلیا میں جو کچھ ہو گیا، سڈنی میں مسلمان حکمرانوں نے مذمت کی ہے، مگر آگے بڑھ کر اسرائیل کی دو ٹوک مذمت، اور اس سے آگے بڑھ کر وہاں کے مسلمانوں کے لیے کچھ آواز بلند کرنے سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات کرنا، بہت بڑا سوال یہ نشان. اور ادھر یہود، اور یہ کہتا ہے یہ تو میرا روحانی مشن ہے، کون؟ نتنیاہو، مذہب کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں نا. اور ادھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ بھارت کے انتہا پسند. آج ایک مسلمان بیٹی بہار کے علاقے میں، وہاں کے وزیر اعلی نے جو وہ نقاب اس کا کھینچا ہے، جس پر مذاق بھی اڑایا گیا، اور یہ مذہب کے نام پر کر رہے ہیں. بدنام کون ہے؟ مسلمان. اسلام کے ماننے والے ٹیررسٹ ہیں. اور وکٹم آج اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ خود کون ہے؟ مسلمان. لاشیں ہمارے گرتے ہیں، اس میں دری ہماری بیٹیوں کی جاتی، ظلم ہم پر کیا جاتا ہے، گھروں سے نکالا ہمیں جاتا ہے، اور ہماری شاعر اسلام کو جو ہے وہ تزہی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور الزام بھی برہم براتا ہے کہ دہشت گرد ہم ہیں. او بھائی، کیا ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی؟ اور کب تک یہ بغیرتی کا ثبوت ہمارے مسلم حکمراں دیتے رہیں گے؟ امریکہ سے بھی ڈرنا ہم نے، امریکہ سے ہم نے ڈرنا ہے، اسلام دشمنوں سے ہم نے ڈرنا ہے، تو پھر اللہ کو جواب نہیں دینا کہ ہم نے اللہ کے سامنے ہم نے پیش نہیں ہونا. تو بھائی ہم اپنے حصے کا کام کریں، وہ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، مسلمانوں نے فلسطین کی جو مدد جس ذریعے سے ہو سکتی جہاں جہاں میں اعتماد ہے وہ کام ہم نے کرنا ہے، اور بہرحال اپنے حکمرانوں کو غیرت دلانے کی کوشش کرنی ہے اس سے کہ بہرحال ہم سب نے کل اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ کی رحمت ادھر بھی تب آئے گی جب اس کے دین کے ساتھ اس نے جو امت بنائی اس امت کے درد کو ہم اپنے درد سمجھیں گے اور اس کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں گے اور ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو ادھر بھی اللہ کی رحمت برسے گی. اور سب سے بڑھ کر جو آج ہم نے دعائیں سنی ہیں وہ سب اصل رحمت کا ظہور تو آخرت میں ہونا ہے، مگر اس رحمت کے مستحق بننے کے لیے آج اللہ کی بندگی اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرنا یہ ہماری ذمہ داری. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.